نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری گفتگو کے لیے جو عنوان معین کیا گیا ہے وہ آپ کے علم میں لازمن ہوگا، دعوت اور تربیت کا باہمی ربط. یہ عنوان طے کرنے والے حضرات کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی اور آپ نے بھی سوچا ہوگا، تو یہی بات آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی کہ میں یہ بیان کروں گا کہ دعوت کے لیے داعی کی شخصیت کس انداز میں اس کی تربیت ہونی چاہیے، کس کس پہلو سے ہونی چاہیے، اس کی ذہنی، فکری، قلبی، نفسیاتی، روحانی یہ تربیت کس طریقے سے ہو کہ وہ دعوت کا حق ادا کر سکے. لیکن آپ شاید چونک جائیں گے، اس معنی میں تربیت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، میرے علم کی حد تک حدیث میں بھی نہیں آیا. لیکن میں حدیث کا احاطہ، ظاہر بات ہے احاطہ بھی شاید کسی نے بھی نہ کیا ہو، لیکن یہ کہ باقاعدہ دورہ حدیث کرتے ہیں تب وہ کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن میں نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن غالباً جتنی حدیثیں میں نے پڑھی اس میں نہیں آیا. اس کا در حقیقت جو مفہوم ہے ان بعد میں بیان کروں گا، اور اس سے بھی اس عنوان کی ایک معنویت ابھر کر آئے گی کہ اس میں باہمی ربط کیا ہے. باہمی ربط یعنی دعوت اور تربیت لازم و ملزوم ہے، انٹر کنیکٹڈ بھی ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہے، ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے اور ایک دوسرے پر دار و مدار بھی ہے، کمپلیمنٹری بھی ہے، سپلیمنٹری بھی ہے، ایک دوسرے کی تائید بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تاکید بھی کرتے ہیں. اب آپ ذرا اس تبعیض کے بعد غور کیجئے، دعوت کے لیے قرآن مجید میں لازمن کو لفظ آئے گا الہ. دعوت کس بات کی طرف؟ دعوت کھانے کی دعوت، دعوت کی اور دعوت، دعوت کسی تقریب میں شرکت کی دعوت، دعوت کی تو بہت سے، لیکن ہمیں جن حوالوں سے بات کرنی ہے وہ پانچ. دعوت اللہ، یہ ہمارے منتخب نصاب میں حامی مسجدہ کی جو آیات ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. تو یہ دعوت اللہ ہے. ایک ہے دعوت الى سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن فاحسن. تیسرا ہے دعوت الى الخیر، ولتکن منکم امتی یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دعوت الى الخیر، چنانچہ اسی دعوت الى الخیر کا نام کا ذکر جو ہے حدیث میں موجود ہے، بڑی لمبی حدیث اور بڑی عمدہ حدیث عظمت قرآن کے بیان میں جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس میں کہ آخری جو چار الفاظ ہیں، چار جملے ہیں، من قال بہی، قرآن کے بارے میں جس نے اس کی بنیاد پر کوئی بات کہی صدقا، اس نے سچ کہا. من حکم بہی عدلا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عمل کیا. من عمل به علیہ اجرا، اور چوتھا ہے من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے، جس نے بلایا قرآن کی طرف، تو دعوت الی القرآن. پانچواں ہے اصل میں جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، دعوت لے اقامت الدین، اور یہ ہے در حقیقت سورہ شورا کا مرکزی جو اس کا جو عمود ہے. تیرہویں آیت میں الفاظ آئے ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. عام مسائل میں، فروعات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، دین میں اختلاف ہے، اس پر تفصیلی میری تحریر موجود ہے، اس آگے چل کر آتا ہے فلے زانے کا فتح ہو سکن کما امر تورا تو کمیا ہوا ہوں، اس کے لیے دعوت دیجیے، اقامت دین کے لیے دعوت دیجیے. اس سے آگے چل کر آتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ استجابت کس کی؟ اسی دعوت کی. دعوت کس کی؟ اقامت دین کی. پھر آخر میں آتا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. یہ میں نے دور بتا دی ہے آپ کو، سورہ شورا کی آیتیں جو ہے اس دور میں منسلک ہیں. ہماری تنظیم کی دعوت ان پانچ میں سے واضح طور پر زید بن ہونا چاہیے کہ اقامت دین کی دعوت ہے. تنظیم بنی ہے اس مقصد کے لیے. اب ذرا دوسری طرف آئیے، تربیت کا لفظ آتا ہے اصل میں پالنا پوسنا، پروان چڑھانا، کسی شے کا ابھرنا ابھارنا، اونچا کرنا بلند کرنا، یہ تربیت ہے. عام مغالطہ یہ ہوتا ہے، اور میں بھی رہا ہوں اس مغالطے میں کچھ عرصے مبتلا، کہ شاید یہ لفظ را با با رب کے مادے سے، ایسا نہیں. باب تفعیل جو ہے اگر رب سے بنے گا تو تربیب ہوگا. تربیہ یہ را با واو سے ہے، جس سے ربا کا رفت بنا ہے سود، وہ بھی بہت ہی کے معنی میں ہے، بڑھتا ہے چڑھتا ہے. اب اس میں اسی سے حرف بیانی سمیرا کہا کرو اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے، وہ ربیانی ہے. یہی تانا کیا تھا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے اپنے تمہارے بچے کی حیثیت سے اپنے گھر میں پالا تھا. گویا کہ ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں. الم ذرمبے کا فینا ولیدا. ایک اور عجیب نقشہ جو سورہ حج میں کھینچا گیا ہے، اس لفظ رب جو ہے ربا، وترى الارض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ پست ہوئی پڑی ہے، لیکن پھر ہم اس کو پانی برساتے ہیں تو اس میں سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، بربت اور وہ ابھرتی ہے. آپ دیکھیے زمین نہیں ابھری ہے، زمین میں سے کچھ فصل ابھری ہے، کچھ گھاس ابھری ہے، لیکن اس کے لیے بھی ربا ربا یربو یہ ماننا آیا. اسی معنی میں لفظ ربا جو ہے سود، اس کے لیے سورہ روم میں جو آیا کہ وما آتیتم من ربن، کہ تم اپنا مال دیتے ہو ربا پر، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے، اونچا ہو، ابھرے، اپچے، بڑھ جائے. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ تعالی کے نزدیک ہرگز نہیں بڑھتا. اور ایک جگہ فرمایا وہ یوربی صدقات، یہ بھی یوربی اربا یوربی، وہ بہاتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے صدقات کو. اور ایک بانی میں یہ لفظ اور آیا ہے قرآن مجید میں سورہ نحل میں، وَأَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ. یہ جو کشاکش رہتی ہے قوموں کے درمیان کہ کوئی قوم اونچی نہ ہو جائے، دوسری قوم کے مقابلے میں اونچی نہ ہو جائے، اور اس کا یہ نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں، كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ جو یہ مزرا یغیز بہم الکفار، یہ جو کھیتی اپجتی ہے ابھرتی ہے بڑھتی ہے لہلہاتی ہے، وہی کام کوئی بھی شو، تو ظاہر بات ہے کہ جس نے محنت کی ہے، جس نے ہل چلایا تھا، جس نے بیج ڈالا تھا، جس نے آبیاری کی تھی، جس نے گوڈی کی تھی، جس نے جو ہے پھر بعد میں فصل، اس کے لیے تو یہ فصل جو ہے یہ اس کے یوں سمجھیے کہ اس لیے خوشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اب ان دو الفاظ کی میں نے وضاحت کر دی، دعوت الہ کے ساتھ، تربیت کسی شے کو ابھارنا بڑھانا اونچا کرنا بلند کرنا پروان چڑھانا، یہ تربیت ہے. اب یہ تربیت جو ہے اسی کا ایک ساتھ کے ساتھ منفی پہلو ہے. تربیت مثبت ہے، ابھارنا اونچا کرنا بلند کرنا، ایک منفی جو اس کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی بہت عظیم اصطلاح ہے اور وہ ہے تزکیہ. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں یہ لفظ اس قدر شان کے ساتھ آیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا. پھر حضور کے جو معمولات چہار گانہ بیان ہوئے ہیں جن کو میں کہتا ہوں انقلاب محمدی کا اساسی منہاج. اب یہاں لفظ اساسی میری جو کتاب ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اس کے ایک ساتھ ذیلی مضمون ہے اور انقلاب محمدی کا اساسی منہاج. اساسی منہاج سے مراد کیا ہے؟ وہاں گویا کہ میں نے انقلاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا، پہلے افراد میں انقلاب، پھر اجتماعیت میں انقلاب. پہلے افراد بدلیں گے، ان کے ذہن بدلیں گے، ان کی شخصیتیں پروان چڑھیں گی، ان کا کردار درست ہوگا، ان کے اندر یقین پیدا ہوگا، یہ ان کی ساری دلچسپیاں بدل جائیں گی، ان کی ویلیوز بدل جائیں گی، ان کے اینگلز آف ویو بدل جائیں گے، یہ انقلاب ہے اندر کا. اور ایک انقلاب پھر اب یہ لوگ مل کر خارج میں ایک انقلاب برپا کریں گے، ایک انقلاب برپا کر کے ایک نیا نظام قائم کریں گے. تو یہ دو حصوں میں گویا کہ انقلاب کا اساسی منہاج وہ ہے لوگوں کو بدلنا، اور لوگوں کو بدلنے کے لیے جو طریقہ قرآن مجید میں آیا ہے حضور کے لیے وہ چار اصطلاحات ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ آخر میں آیا ہے، ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. لیکن یہ بات میں نے کہی ہے اپنے دروس میں، بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگی لیکن نہ ہو تو سمجھ لیجئے، یہ وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں تزکیہ چوک پر آ رہا ہے آخر میں، لیکن تین دفعہ یہی مضمون قرآن میں اللہ کی طرف سے آیا، فرمایا ہم نے بھیج دیا نا رسول، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پھر سورہ جمعہ میں لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر سورہ جمعہ میں ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ ایک دفعہ ان میں سے بھی تزکیہ آخر میں آ جاتا تب تو ہم سمجھتے کہ پھر کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. یہ جو بات ہو رہی ہے تینوں مرتبہ ترتیب وہ ہے، اور حضرت ابراہیم کی دعا میں ترتیب یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی شریعت آئی نہیں تھی، کوئی کتاب بھی نہیں آئی، صحیفے قرآن میں آتا صحف ابراہیم، کتاب آئی نہیں. کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ہے اس کا وہاں پہ اس درجے میں تو سوال پیدا نہیں ہوا. لیکن میرے نزدیک اہم بات کیا ہے؟ تعلیم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے. تزکیہ ہوگا، نیت درست ہو گئی ہوگی تو تعلیم مفید ہوگی، اور تزکیہ نہیں ہوا، دل میں دنیا کی محبت اور پیسے کی محبت ہے تو وہ علم بھی تمہیں اور برباد کرے گا, تباہ کرے گا. علم را برتن زنی مارے بود, علم را دل زنی یارے بود. اگر یہ علم دل پر اترے تو یہ یار ہے, دوست ہے, ساتھی ہے, یارے بود. اور اگر تن پر, تن کے لیے, دنیا کے لیے, مادی چیزوں کے لیے تم نے اپنے علم کو استعمال کیا تو مارے بود, یہ سانپ ہے. اچھا, تزکیے کے بھی اصل حقیقت سمجھ لیجئے. تزکیہ اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں کسی مالی کے اس فعل کو کہ وہ جب داخل ہوا اپنے باغ یا باغیچے میں تو کچھ پودے تو اس نے خود لگائے ہیں, پروان چڑھے آم کا پودا لگا رکھا ہے, کوئی اور پودا ہے یا پھول کے لیے, اور کچھ جھاڑ جھنکار بھی ہو جاتا ہے, گھاس اگ گئی آس پاس. اب ہوتا کیا ہے کہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے وہ پودے بھی کھینچ رہے ہیں, یہ گھاس وغیرہ بھی کھینچ رہی ہے, ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ ان پودوں کو بھی مل رہی ہے, تو یہ بھی مل رہے ہیں. ان سب کو ہٹاؤ تاکہ ٹوٹل سولر انرجی جو ہے وہ ہمارے اس پودے کو ملے, اور جتنی بھی زمین میں اس سطح کے اندر جو بھی نمو ہے, صلاحیت ہے, وہ ان پودوں کو ملے. تو کھرپا ہاتھ میں لے کر اور اس کو صاف کر دینا, اور وہ ساری گھاس اور جھاڑ جھنکار اور خودرو چیزوں کو اتار نکال کر, یہ تزکیہ ہے. اب تزکیہ اصل میں انسان کا تزکیہ کیا ہے؟ انسان کے اندر سے سفلی خواہشات کو نکال دینا, دنیاوی آرزوؤں اور تمناؤں کو نکال دینا, جسے کہا گیا طول عمل, دنیا کے نقشے بڑے سے بڑے بن رہے ہیں, میں یہ کر لوں گا پھر یہ کر لوں گا, شیخ چلی کے طریقے سے لگے ہوئے سے. اگر یہ چیز صاف نہیں ہوتی کوئی علم و حکمت مفید نہیں ہوگا. اسی لیے اس کو پہلے رکھا تلاوت آیات کے فوراً بعد, قرآن پڑھ کر ایک ہدایت تو واضح ہو گئی, قرآن کے میگنیٹ نے کھینچ لیا سلیم الفطرت انسان کو. لیکن اگر دل میں ابھی ملاوٹیں ہیں, لگی ہوئی ہیں, محبت دنیا کی جو ہے کچھ زچی بسی ہے, تو اس کو نکال کر پھینکنا یہ در حقیقت ضروری ہے. اس کے بعد تربیت ہوگی, یعنی جو ذوق ہے, جو صلاحیت ہے ابھرنے کی اس پودے کے اندر, اس کو بروئے کار آئے گی پورے طریقے سے. ایک اور لفظ اس ضمن میں جو آتا ہے قرآن کا جو بہت اہم ہے, وہ افلاح, قد افلاح من زکاہ وقد خواب من دساہ, قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور اس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے دروس میں, کسے کہتے ہیں فلاح؟ ترجمہ تو ہوگا کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو جائیں گے, وہی ہوں گے کامیاب. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ترجمہ ہے, لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کسی شے کو پار کر اس میں سے اس کی حقیقت کو برآمد کرنا, یہ فلق جیسے کہتے ہیں پھاڑنا, فالق الاصباح, اللہ جو ہے رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے صبح کو نمودار کر دیتا ہے. فالق الحب والنوا, وہ دانے کو بھی توڑتا ہے, پھاڑتا ہے, اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں. آم کی گٹھلی کو پھاڑتا ہے, اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں. فلح اور فلق, یہ بالکل قریب ایک دوسرے کے ہیں, اور یہ ہے, یوں سمجھیے کہ فقہ اللغہ, جن مادوں کے حروف قریب قریب کے ہوتے ہیں ان کے اندر مفہوم کے اعتبار سے بھی قربت ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ایک ہماری خودی کہہ لیجئے, ایک ہماری انا کہہ لیجئے, ہمارا جو اندر روح ربانی ہے وہ لپٹی ہوئی ان غلافوں میں جو مادی ہے, ان غلافوں کو پھاڑیں گے تو وہ نکلے گی. یہ پھاڑنا, اسی لیے فلاح کہتے ہیں آج کل عربی زبان میں کاشتکار کو, فلاحین, جیسے ہمارے ہاں جو کسان موومنٹس چلی ہے خاص طور پر شروع سرحد کے اندر سے چلی تھی, پنجاب میں تو کبھی نہیں چل پائی ہے, تو اس کے لیے کہتے ہیں فلاحین کی تحریک وہاں پر. اس لیے کہ فلاح وہ اپنے جو ہل کی نوک سے چیرتا ہے زمین کو, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے, ہماری دعوت کا مشن اقامت دین, دعوت سے یہ اقامت دین کا معاملہ ابھرے گا. دعوت دیں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے, ہم خیال بنائیں گے, تبھی تو یہ ابھرے گا. اور پھر ریورس, جیسے ہی یہ کچھ کام ہمارا ابھرے گا ہمارا دعوت کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا, دعوت کے اندر اور قوت پیدا ہوگی. یہ گویا کہ یہ ایک جس کو ایک کہتے ہیں انگریزی میں وشیہ سرکل, وہ تو ایک مسموم دائرہ ہوتا ہے, اور ایک یہ ورچوس سرکل نیکی کا ایک دائرہ, دعوت سے یہ دین کی اقامت کا ابھرنا, اور اس کے ابھرنے سے پھر دعوت کے اندر ایک نئی شان پیدا ہونا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. اس لیے عنوان جو ہے وہ گہرا ربط کیا ہے دعوت میں اور عظیموں میں. البتہ اب آگے چلیے, دعوت کے مؤثر ہونے کی شرائط, یہ سورہ حمیم سجدہ کے اندر بھی موجود ہے. ومن عمل صالحا وقال انني من المسلمين, عمل اپنا درست ہو کیسے ہوگا, یعنی تزکیہ کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے. میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے, مولانا اصلاحی صاحب نے بھی مجھ پر یہ الزام لگایا تھا ان کی رائے میں کہ میں تصوف کی لٹک میرے اندر ہے اور اہل تصوف جو ہے وہ مجھ سے ویسے ناراض ہیں. ہے ہمارے دانشور آس پاس, میرے ایک پرانے ساتھی نبی احمد خان لودھی جمعیت میں ہوتے تھے, اب وہ صوفی ہو گئے. ہمارے سندھ میں جو بیداری پرچہ نکالتے ہیں محمد موسیٰ بھٹو, وہ جماعت اسلامی کے کارکن تھے, اس کے بعد وہ تصوف کی طرف چلے گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جماعت اور اس میں وہ ہمیں بھی شریک کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے تصوف سے دور ہیں, اسی لیے ان کے اندر وہ دین کی اصل حقیقت نہیں. تو میں نے دیکھا بھالا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف اسلام کا اور محمد رسول اللہ کا وہ صرف یہ ہے, قرآن کو اپنے اندر اتارو اور اتارو اور اتارو اور اتارو. یہ نور ہے, جتنا یہ اندر جائے گا اندر منور ہو جائے گا باطن, اور جو سیاہیاں ہیں تاریکیاں ہیں وہ خود بخود چھٹتی چلی جائیں گی. جس کے لیے میرے ہاں اس پر آپ نے الفاظ سنے ہوں گے کہ گویا کہ جیسے پتجھڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں, اس لیے کہ ایک موسم میں آ کر وہ پتے حالانکہ تنا خراب ہوا ہے پتے جھڑ گئے. اسی طریقے سے برائیوں کے, برے اعمال کے, بری دلچسپیوں کے, برے مقاصد کے, برے عزائم کے, یہ سارے کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اگر قرآن نیچے جائے. اور آپ کو معلوم ہے حدیث جبرائیل میں احسان کے دو مرحلے بیان ہوئے ہیں, ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہو, اللہ کی بندگی, یا ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہو, یا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ, یا ان تخش اللہ کا انک تراہ ہو. یہ تین روایتیں علیحدہ ہیں. یہ لفظ کاننا کا تراہ ہو تو ہے, لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں صرف ایک ہی جو ہے روایت وہ لوگوں کو معروف ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہو, اور عبادت کے نام سے فوراً نماز آ جاتی, بس نماز ایسی ہو جائے کہ گویا کہ ایسے ہم کھڑے ہوں کہ ہمیں اللہ کو دیکھ. نہیں, ان تعمل للہ ہے, اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو, ان تخش اللہ کا انک تراہ ہو. لیکن اصل سے کیا ہے, وہ یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے, اتنی ہو جائے گویا کہ انسان کسی شے کو اللہ کی ذات کو اپنی آنکھ سے دیکھ, گویا کہ کان نہ کا دیکھنا نہیں ہے, دیکھنا ممکن نہیں ہے, قتل نہیں ہے. وہ تو حضرت موسیٰ نہیں دیکھ پائے, وہ اللہ کو تو کیا دیکھتے, اللہ کی ایک تجلی کو نہیں دیکھ پائے, لن ترانی. لیکن یہ کہ ایسا یقین پیدا ہو سکتا ہے جیسا کہ کسی شے کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. اور اگر اس تک نہ پہنچے تو وہ لن تک اترا ہو بھائی نہ ہو یاراک, اور اگر یہاں تک نہیں پہنچ پائے اس انٹینسٹی تک, تو کم سے کم یہ بات ہو کہ ہر وقت انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو ہے آئی ایم ان ہز پریزنس, میں اللہ کے حضور میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہی ہے, یقین نیچے اترے گا جیسے جیسے یہ اندر گہرا جائے گا, گندگیاں نکلتی چلی جائیں گی, تزکیہ ہوتا چلا جائے گا. وہ جو ہماری شخصیت کے صحیح ارتقاء میں رکاوٹیں ہیں, انر جو ہمارے بریکس لگے ہوئے ہیں, وہ بریکس کھلتے چلے جائیں گے, اور پھر وہ اندر کی شخصیت ابھرے گی, آگے آئے گی, اس میں ابھار پیدا ہوگا. یہ تربیت کا لفظ ہے. تزکیے کے نتیجے میں تربیت ہو رہی ہے اور یہ در حقیقت اس کے لیے دعوت اور داعی کے لیے, کیونکہ اس کا عمل درست ہونا ضروری ہے, تو اس کے لیے شرط لازم ہے. البتہ یہ کہ اس میں دوسری چیز قرآن مجید کی روح سے وہ تہجد کی نماز ہے. قرآن کا پڑھنا اور تہجد میں پڑھنا, یہ دو عاقشہ سے عاقشہ بلکہ ہزار عاقشہ ہو جاتا ہے. البتہ یہ کہ اس کے علاوہ جو بھی اور چیزیں آئی ہیں ہمارے تصور میں, جو مشاغل اشغال مراقبے, یہ کیونکہ مسنون نہیں ہیں تو میں نے کبھی بھی ان چیزوں کی حمایت نہیں کی ہے, اگرچہ میں ان کی نفی بھی نہیں کرتا, وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ اس وقت کا بات نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر میرا کتاب کا پڑھا ہے, تقرب اللہ کے دو مراتب, تقرب الفرائض اور تقرب بالنوافل, تو اس میں میری بات جو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. تزکیے کا طریقہ قرآن اور تہجد, تربیت کا ذریعہ تعلیم کتاب و حکمت, یہی ترتیب آئی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اصل مرکز و محور قرآن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اسپیشلائز کرنا ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں جن کو وکیل بننا ہے انہیں قانون پڑھنا ہے ضروری لازم ہے, تو جو حضرات مفتی بننے والے ہوں یقین فقہ ان کے لیے لازم ہے, اصول فقہ بہت لازم ہے. لیکن جو کام آپ لے کر چل رہے ہیں اس میں ان علوم کی اہمیت نہیں ہے. اس کو انسان, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, جو امام غازی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جو بڑی عقلی دلیلیں قائم کی تھی وجود باری تعالیٰ پر, جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آ گیا شیطان لعین, کہ کیوں مانتے ہو خدا کو, ایک دلیل جس نے کاٹ دی, دوسری بھی اس نے کاٹ دی, تیسری بھی اس نے کاٹ دی, جب ساری دلیلیں کاٹ دی تو امام راضی نے کہا اموت علی عقیدت امی, میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور میں مر رہا ہوں اپنی ماں کی عقیدت ہوں. میری ماں نے جو مجھے بتایا تھا اور مجھے یاد کرا دیا تھا, آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی و قبیت جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و اليوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. تو یہ بات اس میں جان لیجئے کہ ان چیزوں کے اندر کوئی اونچ نیچ کوئی تھوڑی بہت ہو جائے, اصل شے قرآن, قرآن پر پوری طریقے سے مرکوز کر دیا جائے اپنے پورے سوچ کو. اور اس میں جو ہے میں چند چیزوں کا آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مقابلہ. مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب اول و دوم, خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اسے حفظ جان بنائے. دعوت کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے, جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر آپ کو پورا انشراح صدر ہو, پورا یقین ہو. یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یقین, انشراح صدر, یہ یقین جو ہے آپ کو قرآن مجید کے ان حصوں کے مطالعے سے, باقی قرآن بھی لیکن خاص طور پر یہ منتخب نصاب ہے, اسے حفظ جان بنائے اور پھر پڑھیں اس طریقے سے کہ سیلف ایگزامینیشن بھی کرتے جائیں کہ واقعی میں نے یہ جو پڑھا ہے میں نے سمجھ لیا ہے, اپنے من میں دوہرائیں کیا بات تھی, کیا سامنے آئی ہے. اس سے آگے جو بات میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھانا شروع کر دیجئے تو اس سے لازمن آپ کی اپنی گہرائی کے اندر اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, دعوت رجل القرآن میں جو ہمارا نصاب چل رہا ہے ایک سال کا, اس میں شامل ہو. اللہ کے معاملے ہم نے اصلا تو یہ تنظیم کے ساتھیوں کے لیے شروع کیا تھا, اب ہمارے تنظیم کے ساتھی اس میں کم آ رہے ہیں, دوسرے اور لوگ آ رہے ہیں, لیکن میں نے تو اصل میں جو اس کو شروع کیا تھا وہ تنظیم کے رفقا کے لیے. اور نمبر تین, تقرب بالفرائض کے اوپر پوری توجہ مرکوز رکھے. ٹھیک ہے, جس کو رواتب کہتے ہیں نمازوں کے ساتھ سنت موقعہ ہیں سنت غیر, وہ بھی ٹھیک ہے, مرکز سمجھیے کہ وہ فرائض ہیں. اصل تقرب بالفرائض, اتباع سنت میں میکرو سنت اور مائکرو سنت میں فرق کیجئے. بڑی سنت میں بتاؤں سب سے بڑی سنت، وحی کے آغاز کے بعد آپ نے معاش کے لیے کوئی ایک لمحہ بھی خرچ نہیں کیا، یہ میں تو سنوں. فاقے بھی آتے رہے، ٹھیک ہے، مکے میں نہیں آئے فاقے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی، مدینے میں تو آئے. دوسری سنوں میں بتاؤں، حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا، اور ہم میں سیاست یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ایک فرض کے درجے میں، اب یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اس طور سے زندگی گزارنا. اور ایک خاص بات کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک سنت پر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، وہ عمامے کی سنت ہے. مجھ سے بھی بہت سے بہت عزیز ساتھی مختلف انداز میں مشورہ بھی، ریکویسٹ بھی کہ آپ عمامہ شروع کر دیجیے. نوٹ کر دیجیے، عمامہ باندھنے کے لیے صرف خبری احادیث ہیں کہ حضور عمامہ باندھتے تھے تو کالا تھا، فلاں رنگ تھا، شملہ ایسے ہوتا تھا. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے انشائیہ جس میں کہ آپ نے اس کا حکم دیا. اسے شاعر میں سے بنا لیجیے، سر ڈھکا ہوا اور ٹوپی ہو ہے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. میں تو کہتا ہوں سنت عادت کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں وی شوڈ ریسپیکٹ، لیکن اس کو آپ اپنی تلقین اور نصیحت اور اس کو اپنی تبلیغ کا موضوع نہ بنائیے خدا کے لیے. ایک حدیث بھی نہیں ہے. میں شمائل ترمذی کا مطالعہ کر کے آ رہا ہوں آج، صرف پانچ حدیثیں ہیں، صرف قبریہ حضور کے ایسا امامہ سیاہ ہوتا تھا، اور فرق اگر ہے تو یہ کہ شملہ کہاں ہوتا تھا آپ کا، کندھوں کے پیچھے پشپ یا ادھر یا ادھر وغیرہ وغیرہ، لیکن کہیں بھی جو امر اور وجوب کے لیے کوئی سیگا یہ نہیں وجود نہیں. ہمارے ہاں علماء نے ایک چیز ہے جو ہے وہ اس کو اختیار کیا ہے، اور جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ سمجھتے بارہ روشن. مجھے جو ہوتا ہے اپنے بارے میں، اب یہ بھی شاید مشائخ کی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے اس لیے اس نے امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے، تو یہ ایک جھجک نہیں ہے. مطلب کیا تھا، بعد ہمارے ساتھی افغانستان گئے تھے، فوراً بڑی بڑی پگڑیاں خرید کے لے آئے اور پگڑیاں اور اس کے بعد وقتی ماحول سے اتنا تعصب. یہ چیزیں جو ہیں ہماری جو ہے سینس آف ویلیو کس شے کی کیا قدر ہے، دیکھنے کی باتیں کیا ہیں، وہ حضور کی وہ بیکرو صورتیں جو ہے ان کو سامنے رکھے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا، ایک میرا مشورہ یہ ہے، ایک ہمارا ایک ایسا تھنک ٹینک وجود میں آنا چاہیے شورا کے علاوہ، شورا کا مستضاد جو مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتے رہے. مثلاً جو امریکہ سے نکلتے ہیں ویکلیز ٹائم ہے، اور جو نیوز ویک ہے، اور اسی طریقے سے وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے عرب رپورٹ، عالم عرب کی خبریں، اور جو کچھ بھی ان کے لیے ان کے خلاف یا ان کے حق میں کہیں کچھ ہو رہا ہے واشنگٹن سے وہ نکلتا ہے. تو اب سب ہر شخص تو ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ کہ وہ ان میں اس ٹینک تھنک ٹینک کے اندر تقسیم ہو جائے کہ آپ فلاں ضرور پڑھیں، آپ فلاں ضرور پڑھیں، آپ اور وقتاً فوقتاً ان کے اجلاس ہونے چاہیے. ایسے لوگوں کو میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان مسلم انڈیا کی ہسٹری پڑھنے کے لیے اللہ ہمت دے تین کتابیں ضرور پڑھیں، موج کوثر، آب کوثر، کوثر سیریز ہے یہ. ہمیں معلوم ہو ہم جہاں رہتے ہیں سر معلوم ہے کیا یہاں کلچر کیا تھا، کن کن ادوار سے گزر کر یہاں پر انسان جو ہے آئے ہیں، ضرور پڑھیں. مولانا مودودی کی تحریروں میں سے تجدید و احیاء دین میں نے ایک شورا میں بھی اس کی تلقین کی بھی ضرور پڑھے. مولانا اسلائی صاحب کی کتاب تو ہمارے نصاب میں شامل ہے، مجھے بتایا گیا ہے دعوت دین اس کا طریقہ کار. میری چون کتابیں اپنے لیے لازم سمجھ لیجیے. میں نے کل بھی کہا تھا جماعت اسلامی میرے اندر سے نہیں نکلی. وہ کون سی جماعت ہے جو نہیں نکلی؟ وہ 80 صفحے اس کتاب کے اندر اس جماعت کے ہیں جس کا میں آج بھی اپنے آپ کو رکن سمجھتا ہوں. میں اسی تحریک کو لے کر چل رہا ہوں. لہٰذا اس ذہن کو میرے پس منظر کو آپ اچھی طرح سمجھنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد جو کتاب تھی ہمارے جس کو سیریز ہم کہتے ہیں سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر ایک نمبر دو نمبر تین دس تک چلا گیا ہے وہ, ہاں تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ انالیسس ہے. تو 80 صفحے میں نے یہ بتایا تنظیم کیا جماعت تھی, کیا اس کی پرمیسز کیا تھا, صغرا کبرا کیا تھا, اس کا استدلال کیا تھا, اس کا طریقہ کار کیا تھا. اس کے بعد کنٹراسٹ دکھایا ہے کہ یہ 120 صفحات وہ ہیں کہ اب کیا بن گئی ہے, صرف ایک غلطی سے, باقی ساری غلطیاں اس کا نتیجہ ہے. ایک غلطی ٹرن لے کر سیاست کے اندر انتخابی سیاست میں آ جانا, سیاست میں پہلے دن سے تھے مولانا مودودی, دستور کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے, وہ سیاست نہیں تھی. لیکن چونکہ ابھی جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, سب نے ساتھ دیا, تمام مذہبی طبقات نے ساتھ دیا, علماء نے ساتھ دیا, مسلم لیگ کے لوگوں نے ساتھ دیا, مولانا شبیر احمد عثمانی مسلم لیگ کے تھے, ڈاکٹر عمر حیات ملک جو وائس چانسلر رہا پشاور کا, اور جو اس سے پہلے جو ہے اسلامک کالج جو ہے لاہور کا پرنسپل تھا, بہت بڑا مسلم لیگ کا لیڈر, وہ رول انہوں نے پلے کیا کر آزاد مقاصد کے پاس کرنے میں. پھر جو 31 علماء جمع ہو گئے اور انہوں نے 22 نکال دے دیے متفق علیہ, یہ اتفاق کی فضا چل سکتی تھی اگر ایک جماعت ان میں سے ابھر کر سیاست میں نہ آ جاتی. اب وہ مد مقابلہ ہو گیا, تم مد مقابل ہو گئے, یہ کیا فرض کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی, وہ بھی آ رہے ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, مشاقت ہو رہی ہے. اور کل میں آپ کو لطیفہ سنا چکا ہوں کہ پڑھ لو بھائی ضرور, ورنہ پھر جب جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی تو پھر ضرور پڑھنے پر پابندی لگ جائے گی. اب اس کے بعد وہ مجمعہ جو ہے وہ کبھی جماعت اسلامی کے نام نہیں سنے گا, اور ظاہر تقریر کرنے والا مولانا شفیع کاروی بڑے خوبصورت انسان تھے, بڑی داڑھی ان کی تھی, بڑے وجی آدمی تھے, آج بھی آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ان کے شاہزادے کو کوکب نورانی, وہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور بہت اچھا بولتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت دھیمے انداز میں اور بہت دل نشین پڑھائی میں گفتگو ہوتی ہے ان کی. اس کے علاوہ جو میری دو کتابیں تقریباً ایک وقت میں آئی تھی, سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل, اور اسلام کے انقلابی تصور یا نظریے کی تجدید اور تعبیر. اس کے بعد دو کتابیں جو 4 سال پہلے آئے تھے, بین الاقوامی حالات اور نمبر 2 پاکستان کے حالات, اور اب 2 تقریریں جو میں نے کی. یہ نصاب ضروری اپنا سمجھ کر, اپنا ضروری وقت نکال کر یہ حضرات آپ حضرات پورا کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں, ظاہر بات ہے کہ میری اور توانائیاں جو ہیں وہ تو بہت کم ہو گئی ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, ابھی کچھ بولنے کی سکت اللہ نے دی ہوئی ہے. اور میں خود یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جو کہاوت ہے کہ رسی جل گئی بٹ نہیں گیا, تو میں رسی جو جلی ہوئی رسی کے مانند, وہ تو میرا جو ہے اندر وہ قوت تو اب نہیں ہے, لیکن یہ کہ میری آواز اللہ تعالیٰ نے ابھی انٹیکٹ رکھی ہوئی ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سے جب تک بھی اور توفیق دیے رکھے, جو بھی اس تحریک کی اور اس تنظیم کی جو میں خدمت جاری رکھ سکوں, اللہ تعالیٰ اسے مجھے توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.